إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ نے ایک کامل دین ہم سب کو دیا ہے, ایک ایسا دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام مسائل کا صحیح حل موجود ہے, ایک ایسا دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اگر ایک انسان اس دین پر چلے تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اس کو مل سکتی ہے, اور اس دین کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نبی کا انتخاب کیا, ایک ایسے رسول کو چنا جو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ایک ایسے نبی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو اپنے عمل اور اپنے قول سے واضح کیا, انسانیت کو بتایا کہ کیا ان کی بھلائی ہے کیا ان کی برائی ہے, کس چیز میں ان کی بھلائی ہے اور کس چیز میں ان کی برائی ہے, کیا خیر ہے کیا شر ہے, کون سی چیز دنیا میں یا آخرت میں کامیاب کرنے والی ہے, اور وہ کیا چیز ہے جو انسان کو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ہلاکت میں ڈالتی ہے. اس لیے کہ ایک انسان خود نہیں جانتا ہے کہ اس کا اچھا اور برا کس چیز میں ہے, یہ اللہ کی طرف سے انسان کو بتایا جاتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے احادیث میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے واضح کر دیا کہ کامیابی اور ناکامی کس چیز میں ہے, اور انسان کی نجات کس چیز میں ہے, اس کی ہلاکت کس چیز میں ہے. ہم اپنے طور پر بعض اوقات بہت ممکن ہے ایک چیز کو چھوٹا سمجھیں, زیادہ اہمیت نہ دیں, لیکن اللہ کے نزدیک وہ چیز بہت زیادہ سنگین ہو, بہت سیریس ہو. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو ہم اچھا سمجھنے لگے لیکن اللہ کے نزدیک وہ چیز نہایت ہی بری ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز میں ہم کو ایسی کوئی خاص برائی دکھائی نہیں دیتی ہو لیکن کسی چیز کے برا نہ دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز بری نہیں ہے. بعض اوقات ایک چیز بری دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن حقیقتاً وہ چیز بری ہوتی ہے. بعض اوقات ایک سانپ جو نہایت ہی زہریلا ہوتا ہے بہت خوبصورت بھی ہوتا ہے, ایک بچہ اس کو پکڑنے کے لیے جائے وہ سانپ اس کو ڈس لیتا ہے. تو ایک انسان کے لیے بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات بہت ساری برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خوشنما دکھائی دیتی ہیں لیکن وہ اس کے لیے مہلک ہوتی ہیں, اس کو ہلاک کرنے والی ہوتی ہیں. وہ کیسے پہچانے گا؟ اس کے پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہوں, ان تعلیمات کی روشنی میں وہ جان سکتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور انسانی تاریخ میں ہم ابتدائی لوگ نہیں ہیں, یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان کی تاریخ ہم لوگوں سے شروع نہیں ہو رہی ہے, ہمارے دور سے ابتدا نہیں ہو رہی ہے, بلکہ انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا دور ہم سے پہلے گزر چکا ہے. اور تعلیم کے ساتھ خود تاریخ بھی انسان کے لیے ایک سبق ہوتی ہے۔ ایک آدمی بعض اوقات اچھا برا نہیں سمجھ پاتا ہے، ایک آدمی گڑا خود نہیں دیکھ پاتا ہے لیکن گرنے والے کو دیکھ کے سمجھ سکتا ہے کہ یہاں گڑا ہے، اس کی نظر کمزور ہے لیکن گرنے والے کو دیکھ کے سمجھ لیتا ہے کہ یہ آدمی گڑے میں گرا ہے، یہاں پر گڑا ہے۔ تو سمجھدار آدمی دوسروں کے نقصان اور ہلاکت سے سبق لیتا ہے، اور بعض اوقات آدمی خود نقصان اٹھا کے بھی سبق لیتا ہے، لیکن کچھ بدقسمت لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو خود نقصان اٹھا کے بھی سبق نہیں لیتے ہیں۔ ہر قسم کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے بھلائی کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر کا ارادہ کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے حالات ہم کو بتا دیے کہ ان کی ہلاکت کس چیز میں تھی، کیا کیا برائیاں انہوں نے کی اور کیا نتائج اس کے آئے۔ قرآن اس سے بھرا پڑا ہے، قرآن کی مختلف صورتوں میں پچھلی قوموں کے حالات ذکر کیے گئے ہیں، ان کی برائیاں اور اس کے نتائج بتائے گئے ہیں۔ کیوں ایسا بتایا گیا ہے؟ یہ اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس میں غور کریں اور اس برائی سے ہم بھی بچیں، تاکہ اس ہلاکت سے بھی ہم بچ پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف قوموں کے احوال ذکر کیے، اور اللہ نے اپنی طرف سے ان کی سزا، ان پر جو سزا بھیجی اس کا بھی ذکر کیا، اور مسلمانوں کو، اس امت کو اللہ نے ان چیزوں کی خبر دی تاکہ ہم ان کے حالات سے بچیں، ان جیسی صفات پیدا کرنے سے بچیں، ان کے اعمال سے بچیں، ان کے عقائد سے بچیں، ان کے اصولوں سے، ان کے طور طرز سے، ان کی زندگی سے بچیں۔ ہم اپنے نبی کے طریقے پر چلیں، دوسری قوموں کے طریقے پر نہ چلیں۔ کئی جگہ پر اللہ نے اس کو بتایا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مسلمانوں کو اس سلسلے میں خبردار کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ پچھلی قوموں کی پیروی کرنا کتنا سنگین ہے اور یہ کتنا برا ہے، خصوصاً ان قوموں کی جن قوموں کے بارے میں وضاحت کے ساتھ آ چکا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہیں، اللہ کو یہ لوگ پسند نہیں ہیں، پھر ان کا طرز اپنانا، ان کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنا، ان کے طریقے پر چلنا، ان کے رسم و رواج، ان کی زندگی کے رہن سہن کو اپنانا، یہ انسان کے اندھے پن کی دلیل ہے۔ یہ ایسا ہے کہ آدمی نے سنا لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوا، اس نے دیکھا لیکن اس کی آنکھوں پر پردہ پڑا رہا، اس کی عقل پر پڑا پردہ اس کے آنکھوں سے دکھے ہوئے منظر کے لیے کچھ فائدہ نہیں دینے والا ہوا، کہ آدمی کو دکھائی دے لیکن عقل کام کر رہی نہیں، تو اس کا دیکھ کے بھی اس کو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، سن کے بھی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پچھلی قوموں میں سے خاص طور سے یہود و نصارہ کا ذکر کیا ہے، اور ہم کو ہر نماز میں، ہر رکعت میں ایک دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق دے، ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، نبی ہیں اور نبی کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی آئے ان کی صحیح طریقے سے اتباع کرنے والے، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اہل حق کے طریقے پر چلنے کی توفیق دی، یہ ہم کو دعا سکھائی گئی ہے، جن پر تیرا انعام ہوا۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیق، شہید اور صالح، ان حضرات کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور دو لوگ ہیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے جن پر انعام ہوا ہے، اور ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، اتنا ناراض کہ تیرا غصے کا اظہار بھی ان پر ہوا، غیر المغضوب علیہم ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، ولا الضالین اور ان کے راستے پر بھی نہیں ان کے راستے سے بھی بچا جو راستے سے بھٹک چکے ہیں، جو راستے سے بہک گئے بھٹک گئے راستہ چھوڑ کے کہیں اور نکل گئے۔ تو اللہ تعالی نے ان دو لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا کی تلقین ہم کو کی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کون لوگ ہیں یہ؟ مغضوب علیہم کون ہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ضالین کون ہیں جو راستے سے بھٹک گئے؟ یہ دو لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے سامنے حق آیا اور انہوں نے حق کو سمجھا لیکن خواہشات کا غلبہ ان پر اتنا زیادہ تھا کہ حق جاننے کے باوجود انہوں نے حق کے خلاف اپنی من مانی کی، وہ خواہشات کی اتباع کرنے لگے ہیں، علم کے باوجود انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا رہنما بنایا علم کو نہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہوا کہ جانتے بوجھتے ایک آدمی اپنی خواہشات پر چلے علم پر نہیں چلے تو اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غصہ ان پر ہوا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو علم کی بجائے اپنی عقل کو اپنا رہنما بنا کر اپنے جذبات کو اپنے دینی جذبے کو رہنما بنا کر علم سے آزاد ہو کر منمانی کرنے لگے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ راستے سے بھٹک گئے۔ انہوں نے اپنے طور پر عقائد ایجاد کیے گمراہی کے، انہوں نے اپنے طور پر عبادات ایجاد کی منمانی میں بدعات نکالی، ان کے پاس علم نہیں تھا لیکن ان کے پاس جذبہ تھا، بس اس جذبے کی بنیاد پر علم سے آزاد ہو کر انہوں نے اپنے طور پر کچھ بھی نکالا اور اس کو دین کا نام دے کر اپنی زندگی میں اس کو جگہ دی۔ علم کے بغیر عمل، ایسا جذبہ جو علم کے تابع نہ ہو، ایسے عقائد ایسی عبادات جو علم کی روشنی میں اختیار نہ کی گئی، ایسے لوگ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ اور انسان کی گمراہی کے عام طور سے یہ دو ہی سبب ہوتے ہیں، علم ہے لیکن عمل نہیں، علم کے تابع نہیں خواہشات کے تابع، اور دوسرے یہ کہ خواہش تو نہیں شہوات تو نہیں، جذبہ ہے عمل کا، جذبہ ہے اللہ کی محبت کا، لیکن اس جذبے کے اظہار میں علم کا پابند نہ ہونا، پھر خرافات اور بدعات ایجاد کر لینا۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو آدمی کو ہلاک کرنے والی ہیں، ان کے راستے سے بچنا ہے، اور تاریخ میں ایسا کرنے والوں کی دو قومیں ہیں جو مثال ہیں، ایگزامپل ہیں، کہ ایسا کون ہے جو ہسٹری میں گزرا ہے؟ تو دو قومیں ہیں جو ان دونوں کے مترادف ہیں، ان کی ایگزامپلز ہیں، اور وہ قومیں کون سی ہیں؟ یہود اور نصارہ۔ اس آیت میں اور اس کی تفصیل میں حسر نہیں ہے، یہی لوگ بس، دوسرا کوئی تو مشرک کدھر گئے پھر؟ کیا مشرک کے رستے پہ چلنے کا؟ نہیں، یہ دو قومیں ہیں جو ان دو گمراہیوں کی حامل قومیں ہیں، یہود، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث میں جس کو امام الترمذی نے ذکر کیا ہے، آپ نے کہا الیہود مغضوب علیہم، یہود وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور والنصارى ضلال، اور نصارہ ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو مغضوب علیہم سے مراد کون ہیں؟ یہود، اور ضالین سے مراد کون ہیں؟ نصارہ۔ یہود کا کیا معاملہ تھا؟ باریکیاں دین کی ان کو معلوم تھیں لیکن عمل اس کے خلاف تھا، یہاں تک کہ خواہشات کے اتنے پابند ہو چکے تھے کہ نبی بھی اگر ان کو جگانے کے لیے آتے تو ان کو قتل کر دیتے ہیں، خواہشات کی اتباع اتنی کہ علم کے دشمن، علم والوں کے دشمن، حق کے دشمن۔ اور نصارہ پر اللہ کی محبت اتنی غالب کہ اللہ کی طرف سے جب نبی آیا تو نبی کی محبت، عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے دیوانے ہو گئے کہ ان کو جہالت میں اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، اور اللہ کی عبادت کے اتنے چاہنے والے ہو گئے، اللہ کی محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے، اتنے غلو کرنے لگے کہ انہوں نے اللہ کی محبت میں اور اللہ کی عبادت کے شوق میں حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا، رہبانیت ایجاد کر لی، نکاح نہیں، حلال کھانے چھوڑ دینا، اچھے کپڑے نہیں پہننا، جوتیاں بھی نہیں پہننا، اتنا مجاہدہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ جس سے اللہ خود ناراض ہو جائے، کیونکہ اللہ محض مجاہدے سے خوش نہیں ہوتا ہے، اللہ پابندی سے خوش ہوتا ہے، مجاہدہ اللہ کو خوش نہیں کرتا ہے، اللہ کو خوش کیا کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے نفس کو اس کے تابع کرنا، نفس کو پیٹنا مارنا کچلنا نہیں، اللہ کی مرضی کے تابع اپنے نفس کو کرنا، اللہ کو یہ پسند ہے۔ انہوں نے نفس کی اتنی مخالفت کی کہ اللہ کی حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا۔ یہ دو قومیں ہیں جو گمراہ قومیں گزری ہیں، اور مشرک تو مشرک ہیں ہی، ان کے راستے سے بچنا ضروری ہے۔ آپ بتائیے، اگر یہ اہم نہیں تھا، ہر نماز میں اور ہر رکعت میں مانگو، اے اللہ ہم کو ان کے راستے سے بچا جو گمراہ ہو گئے، اے اللہ ہم کو ان کے راستے سے بچا جو جن پر تیرا غضب ہوا۔ کیوں؟ آپ بتائیے، ایک آدمی اگر ایک گڑھے میں گر ہی نہیں سکتا ہے، کوئی بولے گا ذرا دیکھ کے چلو؟ نہیں، وہاں گڑھا ہے ہی نہیں، تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو، دیکھ راستے میں گڑھا ہے۔ امت کے لیے اگر اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ امت ان کے پیچھے چلے گی، تو بھلا اللہ کیوں ان کو دعا مانگنے کے لیے کہے گا، ہے کہ نہیں؟ جو چیز میں پڑھنا ہی نہیں ہے اس سے ڈرانے کی ضرورت ہے نہیں، لیکن جس چیز میں بہت ممکن ہے کہ امت پڑے گی، تو ظاہر بات ہے اتنا بار بار جتایا جائے گا، بلکہ بندے کو گرنے کا پڑنے کا اس میں اتنا امکان ہے کہ اس کے اپنے اوپر بھی اس کو بھروسہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ سے دعا کرنے، اللہ تو ہی بچا، کیونکہ اس میں پڑنے کے بہت قوی چانسز ہیں، اس ہلاکت کا امکان بہت قوی ہے۔ تو صرف ہم اپنے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے ہیں، اپنے علم پر، اپنے تقویٰ پر، اپنے فہم پر ہم ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ تو بچائے گا تو ہی بچیں گے، ورنہ ہو سکتا ہے ہم یا تو یہودیوں کے طریقے پر چلیں یا تو نصارہ کے پیچھے پڑ جائیں، اس کا امکان بہت قوی ہے۔ اور امکان قوی ہے، اب دیکھیے اس کے مظاہر ہمارے سامنے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، صرف خیالی بات ہے نہیں، اس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ ہر آدمی اپنے ملک میں، عالم میں، اپنی بستی میں، بلکہ اپنے گھر میں مثال دے سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ یہود و نصارہ کے پیچھے چل رہی ہے آج قوم، اس امت میں ایسی کتنی چیزیں آج سما چکی ہیں کہ امت میں احساس ہی نہیں کہ ہم کس کے طریقے پر چل رہے ہیں، یہ کس کے طور طریقے ہیں، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا ہو، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، عقائد کا معاملہ ہو، یا معاشرتی آداب کا معاملہ ہو، یا عادات کا معاملہ ہو۔ آج کئی چیزوں میں کتنے مسلمان ہیں جو جانتے بھی نہیں کہ ہم یہود و نصارہ کے پیچھے چل رہے ہیں، اور کتنے بدقسمت وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس میں برائی کیا ہے، کتنا انجوائے کرنے ملتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ کیوں آج عیسائیوں کی طرح کیا آج مسلمان بھی جیسے وہ اپنی نبی کی پیدائش کا دن مناتے ہیں؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ ابو بکر و عمر کا طریقہ ہے یا نصارہ کا طریقہ ہے؟ بتائیے، آج مسلمانوں میں آیا؟ جیسے مشرکین اپنے معبودوں کا دھو کر، ان کو کپڑے پہنا کر، ان کو اپنے ماننے والوں میں بانٹتے ہیں، کیا آج مسلمانوں میں قبروں کے ساتھ ویسا نہیں ہو رہا ہے کہ اس کی چادر بٹے گی تبرک کے طور پر، اور اس کو دھویا ہوا پانی، اس پہ رکھے ہوئے پھول بٹیں گے تبرک کے طور پر، کیا آج مسلمانوں میں نہیں ہو رہا ہے؟ آج ہو رہا ہے۔ کتنی چیزیں ان کی آج مسلمانوں میں آ چکی ہیں. لیکن مسلمان نہ صرف یہ کہ ان کو غلط نہیں سمجھتے ہیں، ان کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، اس کو حق ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہی چیز صحیح ہے، اور جو یہ نہ مانے وہ غلط ہے. بتائیے اس سے زیادہ گمراہی کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی گمراہی اور ہلاکت کو ہی اپنے لیے ہدایت اور نجات سمجھنے لگے. اور آج ہو چکا ہے مسلمانوں میں، اور اس کی کتنی مثالیں دی جائیں کم ہی ہیں. یہ دو مثالیں میں نے دی ہیں. اس لیے آج کی اس گفتگو میں خاص طور سے اس پہلو سے ہم کو غور کرنا ہے کہ دوسری قوموں کی مشابہت کی اسلام میں کیا حیثیت ہے. یہود نصارہ اور مشرکین کے طور طریقے اور ان کی مشابہت، ان کی سملیرٹی، ان کی پیروی، ان کے رہن سہن کو اختیار کرنا جو ان کی خاص علامت ہے، اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، اسلام میں اس کا کیا مقام ہے، یہ کتنا سنگین ہے، اور اس کا کتنا اہتمام اسلام میں کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ اس سے باخبر کیا جائے. آدمی بولتا ہے ایسا تھوڑی ہو سکتا مسلمان یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلے گا، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نبی کا دامن چھوڑیں گے نہیں بول رہا ہے، لیکن نبی کی تعلیمات کو چھوڑ چکا ہے. جس چیز سے نبی نے منع کیا ہے یہود و نصارہ کی مشابہت، کتنا افسوس ہے کہ ایک مسلمان وہی کام جس سے نبی نے منع کیا ہے کہ تم یہود و نصارہ کے طریقے پہ مت چلو، وہی طریقہ نبی کے بارے میں لائے اور پھر اوپر سے ڈھٹائی سے کہے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اب بتائیں کتنا بھولا ہے مسلمان. جہالت، الجہل یخلق العجیب، جہالت سے عجیب و غریب چیزیں وجود میں آتی ہیں، ایسی چیزیں وجود میں آتی ہیں کہ انسان بالکل تعجب کرتا رہ جائے کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے. جہالت اتنی ڈینجر ہوتی ہے کہ عجیب اور غریب چیزیں وجود میں آتی جہالت سے کہ تصور گمان بھی نہیں کر سکتا آدمی، ایسی ایسی حرکتیں انسان کرنے لگتا ہے. آج یہی حال افسوس ہے کہ امت کا ہو چکا ہے، اے اس امت کا جو ساری دوسری امتوں کے لیے رہنما امت تھی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتری امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. لیکن آج یہ ہو گیا ہے کہ بجائے ان کو بتانے کے کہ تم جو کر رہے ہو غلط ہے، صحیح یہ ہے جو ہمارے نبی نے بتایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، آج الٹا ہو گیا کہ مسلمان نے انہی کے طور طریقے لے کے اپنے دین میں داخل کر دیے. بتائیے کتنا افسوس ہے. انہی کو سراہتا ہے کہ ہاں کتنا اچھا طریقہ ان کا ہے، اس کو دیکھ کے خود اپنا رہا ہے، بلکہ مسلمانوں کی مسجد میں آ رہے ہیں عیسائی اور اپنے نبی کا عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، اور مسلمان اس کے ساتھ کیک کاٹ رہا ہے، شاباش. اور وہ مسجد میں آ کے اپنا ہارمونیم بجا کے اپنی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ تو مشرک نہیں ہے، یہ کافر نہیں ہے، ان کو اہل کتاب کہا گیا ہے. شرم آنی چاہیے مسلمان کو، اور یہ کون سا اسلام ہے اس کو آئینے میں دیکھ کر اپنے دل کے غور کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں آج امت میں ہو رہی ہیں. مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہیں، ان پڑھ آدمی تو بےچارا جائے گا ہی جائے گا، پڑھے لکھے، وہ بھی دنیا کے پڑھے لکھے نہیں دین کے پڑھے لکھے، ان کے پیچھے جائیں اور ان کے طور طریقوں کو اپنائیں، اس سے بڑی مسلمان کے لیے ذلت اور کیا ہو سکتی ہے، بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد آدمی کہے نبی کا عاشق ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے، یہ لفظ ہی صحیح نہیں ہے. اور دعویٰ اپنی جگہ کتنا سچا ہے، یہ اللہ اور اس کے بیچ میں ہے، ظاہر تو اس کی مخالفت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو یہاں آج کی اس گفتگو میں ایک بہت اہم موضوع ہے جس پر ہم خاص طور سے بات کریں گے وہ یہ کہ اہل کتاب کی مشابہت خصوصاً عیدوں میں اور رہن سہن میں اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، اور اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیشگی طور پر اس بات کی خبر دے دی تھی کہ مسلمان اہل کتاب کے یہود و نصارہ کے طریقے پر جائیں گے، ایسا ہوگا. اور آپ نے پھر کئی چیزوں میں اپنے عمل سے بتا دیکھو ان کی مخالفت کرنا ہے، ان کے طریقے کو نہیں اپنانا ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا روایات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترك هذه الامه شيئا من سنن الاولين حتى تاتيه. امام الطبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے سیل جامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے کہ یہ امت پچھلوں کے طریقوں میں سے کوئی چیز چھوڑے گی نہیں، ہر چیز پر عمل کر کے رہے گی. یعنی پچھلی جو گمراہ قومیں ہیں، جو جو برائی ان میں تھی، اس امت میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو ضرور اس پر عمل کرے گا. کوئی ایسا عمل جو پچھلوں نے کیا ہو اس امت میں نہ کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. ہر چیز کریں گے. اس لیے یاد رکھیں کہ جو قرآن میں پچھلی قوموں کی جو باتیں آئی ہیں، ہم کو غور کرنا چاہیے کہ یہ اس امت میں بھی آئے گا. اس سے بتایا کیوں؟ اسی لیے بتایا ہے کہ علاج کرنے والے عوام کی نگرانی کریں اور عام آدمی بھی اپنا محاسبہ کرے کہ کہیں یہ چیز ہم میں تو نہیں آئی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی چیز جو پچھلوں کی ہو اس امت میں نہیں آئے گی، ایسا نہیں، آئے گی. اسی طرح سے آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم ضرور ان لوگوں کے طریقے پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، بالشت بالشت اور ہاتھ ہاتھ ناپ تول کے تم ان کے پیچھے چلو گے. Exactly ان کے پیچھے تم چلو گے، جیسے بارش بارش ایک دم ایکوریسی کے ساتھ میں ان کے بالکل تم ساتھ ساتھ چلو گے. جیسا انہوں نے کیا ہے تم بالکل ویسا کرو گے. شبرم بشبر وذراع بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں جا کے گھسے ہوں. گوہ ریگستان میں ایک جانور ہوتا ہے اور وہ بل میں جا کے رہتا ہے، تو اگر وہ اہل کتاب یعنی پچھلے لوگ اگر گوہ کے بل میں جا کے گھسے ہوں تو تم بھی وہاں جا کے گھسو گے. یعنی تم اتنا فالو کرو گے، اتنا ان کے پیچھے جاؤ گے کہ تم دیکھو گے کہ نہیں کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ، کہاں جا رہے دیکھو گے نہیں، جہاں وہ جا رہے تم بھی جاؤ گے. اتنا پیچھے کہ گوہ کے بل میں تو اس کے پیچھے جائیں گے، وہاں بھی جائیں گے. صحابہ نے پوچھا قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کون، یعنی پچھلے کون، یہود و نصارا؟ فمن، آپ نے کہا اور کون، یہ پچھلے کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا یہود و نصارا ہیں کیا یہ جن کے پیچھے امت چلے گی؟ آپ نے فرمایا اور کون، کس کے بارے میں بول رہا ہوں؟ وہی تو ہیں، انہیں کے پیچھے تم چلو گے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے ایک بہت اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ امت، اس امت کے افراد یہود و نصارہ کے طریقے پر چلیں گے، دیکھیں گے نہیں کہاں جا رہے، جائیں گے پیچھے، ہر چیز میں ان کی موافقت کریں گے. پوری امت نہیں جائے گی، لیکن اس امت میں ایسے افراد ضرور ہوں گے جو ان کی ہر چیز میں تقلید کریں گے، ہر چیز میں ان کے پیچھے چلیں گے. یہاں تک کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین میں عقائد میں بھی. آگے آؤں گا اس کے اوپر میں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرت بتشیید المساجد، مجھ کو مسجدیں مزین کرنے کا، بڑی بڑی مسجدیں، بڑی ٹھاٹ اور شان والی مسجدیں، خوبصورت پکی مضبوط مسجدیں بنانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. مجھ کو یہ حکم نہیں دیا کہ میں مسجدوں کو مضبوط بناؤں. اصل کیا ہے مسجد میں کیے جانے والے اعمال، عبادات، توحید. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو. خشوع، خضوع، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، حق کی تلقین، تعلیم و تربیت، مسجدیں اس کے لیے ہیں. آپ نے فرمایا مجھ کو مسجدیں پاورفل اور بہت بڑی بڑی اور بہت مضبوط بنانے، یہ حکم اصل نہیں ہے، اصل یہ چیز نہیں ہے. صحابی اس کے کیا معنی ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کر کے کہتے ہیں لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. تم جیسے یہود و نصارہ نے اپنی مسجدوں میں ڈیزائننگ اور زخرف، لَتُزَخْرِفُنَّهَا، کہ جیسے انہوں نے اپنی مسجدوں میں نقش نگاری کی، سونے سے اپنی مسجدوں میں ڈیزائننگ کی، تم بھی ویسا کرو گے. یعنی تم مسجدوں کی ڈیزائننگ پہ بہت دھیان دو گے، نقش و نگاری اس میں ہونا چاہیے، اس میں پھول بیل بوٹے ہونا چاہیے ایک دم خوبصورت، تاکہ تم ایک دوسرے پر کیا کرنے لگو، فخر کرنے لگو. کیا مسجد ہے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کے اندر اعمال کا کیا حال ہے، نماز میں صفوں میں خشوع ہے یا نہیں ہے، صرف اللہ کا نام مسجد میں لیا جا رہا ہے کہ نہیں، توحید ہے کہ نہیں، وہ سب جانے دو، کتنے لوگ آ رہے وہ جانے دو، لیکن مسجد ایک دم ٹاپ ہونا چاہیے، ایسی کہ انٹرنیشنل کیلنڈر میں آنا چاہیے، ہے کہ نہیں. بالکل ویسی ہونا چاہیے جیسی فلاں استنبول میں ہے، مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، فلاں جگہ ہے. تو مسجدوں کی زینت ایک دور میں مقصود ہو جائے گی، مسجد کے اعمال کا کوئی حساب نہیں رہے گا، اس کا لحاظ نہیں رہے گا. ایسا ہوگا، یہ کس کی چیز ہے؟ یہود و نصارہ میں تھی ہے. جیسے یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں کو مزین کرنے پہ دھیان دیا، ان کے اعمال کو مزین کرنے پہ نہیں. ایک دور آئے گا کہ تم بھی ایسا کرنے لگو گے. اس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں تعلیقاً ذکر کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے. ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خرجنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے لیے نکلے. ونحن حدیث عہد بکفر، اور ہمارا کفر کا چھوڑا ہوا زمانہ ابھی قریب تھا. وکانوا اسلموا یوم الفتح، صحابی کہتے ہیں کہ لوگ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے، بہت آخر آخر میں. قال فمررنا بشجرۃ، ہم ایک پیڑ کے پاس سے گزرے. فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، اے اللہ کے رسول ذرا ہم کو بھی ایسا ایک پیڑ بنا کے دو نا جیسا ان کا پیڑ ہے. کن کا؟ مشرکین کا پیڑ ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں وکان للکفار سدرۃ یعکفون حولها، کفار کا، مشرکین کا ایک پیڑ تھا جس کے اطراف وہ اعتکاف کرتے تھے اور اپنے ہتھیار اس پر لٹکاتے تھے، وہ اس کو معبود مانتے تھے، اپنا اس کو اپنا معبود مانتے تھے، اور سال میں ایک بار اس کا عرس بھی ہوتا تھا، ہے علماء نے کہا ہے اس کو، تو معبود کی حیثیت رکھتا تھا، تو اس کے اطراف جمع ہوتے تھے اور اپنے ہتھیار چارجنگ کے لیے، اس کو وہ چارجر تھا بہت بڑا، وکٹری چارجر، ہتھیار چارجر تھا. یعلقون بها اسلحتهم یدعونها ذات انواط، اس کا نام ذات انواط تھا. فلما قلنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر، ایک روایت میں سبحان اللہ، جب ہم نے یہ سب پوچھا، یہ ڈیمانڈ ہماری سن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ اللہ اکبر. جب آدمی بہت تعجب میں ہوتا ہے، بہت بھاری چیز سنتا ہے، تو کیا بولتا ہے؟ اللہ اکبر. وَقُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى، اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے بعین ہی وہی بات کہی ہے جو جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی. کیا کہی تھی؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، اے موسیٰ ہم کو بھی ایک ایسا معبود بنا کے دو جیسا ان مشرکین کے لیے معبود ہے، ایسا ایک معبود مینوفیکچر کر کے دو ہم معبود کی ڈیمانڈ. قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑی جاہل قوم ہو، تم بڑی ابھی بچ کے آئے فرعون سے، کس نے بچا انہوں نے؟ اللہ کا شکر اللہ کی توحید کی بنیاد پر بچے، اور اب پھر واپس شرک میں، دوسروں کی طرح معبود چاہیے، بڑے جاہل لوگ ہو تم لوگ. تو انہوں نے جب صحابہ نے بعض صحابہ نے جو ابھی بھی مسلمان ہوئے تھے ان کو نہیں معلوم اسلام میں ایسا نہیں رہتا، انہوں نے کیا کہا؟ جیسا ان کا پیڑ ہے ہم کو بھی ایک پیڑ چاہیے، ہم بھی اس پہ ہتھیار لٹکائے، ہم بھی ایسا کریں، تھوڑا پاور کچھ ایسا بنائیے ہمارے لیے. آپ نے کیا فرمایا؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے جو بات کہی ہے یہ ویسی جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی، یہ سیم ڈیمانڈ ہے. لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یقیناً تم ان لوگوں کے راستے پر چلو گے، ان کی سنت پر چلو گے، ان کی سنتوں پر چلو گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. یعنی یہاں تک کہ نوبت آئے گی کہ جیسے شرک کے اعتبار سے انہوں نے دوسروں سے طور طریقے لیے، ویسے تم بھی اپنے اطراف کی مشرک قوموں سے ان کے طور طریقے لو گے، بلکہ نبی سے کہو گے ہم کو دو. یعنی تمہاری ذہنیت ایسی ہو جائے گی کہ اپنے دین میں بھی ایسا رہتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا. ہے کہ نہیں؟ کتنے مسلمان ہیں، اپنے ابھی تھوڑا ایسا ہونا ہوتا تھا، اپنے ابھی ایسا ہونا چاہیے تھا. ان کی چیزوں کو برا سمجھنے کی بجائے ان کو اسلام میں لانے کے لیے تمہاری فکر ہوگی. بلکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو صلاح دیتے مولویوں کو، ذرا ایسا اپنے اس میں بھی ہونا چاہیے، دیکھو وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. تو دوسری قوموں سے بچنے کی بجائے، ان کے طور طریقے سے بچنے کی بجائے، خود اسلام میں تم ڈیمانڈ کرنے لگو گے کہ ان کے مشرکانہ افعال کو اسلام میں داخل کیا جائے. اور آج مسلمانوں نے کیا کہ نہیں کیا؟ اپنے اطراف کی مشرک قوموں سے بجائے یہ کہ ان کو دعوت دیتے، ہمدردی کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، اخلاق کے ذریعے سے قریب کر کے اسلام ان کو بتاتے، انہی کے طور طریقے لے لیے اور انہی کے ساتھ اسی طرح سے تمام چیزوں میں تقریباً مشرکانہ افعال آج مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے نے لے لیے ہیں، چاہے وہ مشرک قومیں ہوں یا یہود ہو یا نصارہ ہوں. دیکھیے آج کیا ہو چکا ہے. یہ حدیث امام ترمذی اور احمد اور اسی طرح سے ابن ابی عاصم نے اپنی السنہ میں ذکر کیا، اور یہ صحیح روایت ہے. اہل باطل سے مشابہت کا انجام کیا ہے؟ یہ تو معلوم پڑا کہ دیکھیے یہ ڈینجر ہے مسلمانوں کے لیے، خطرہ ہے، ایسا ہونے والا ہے. ایک آدمی کو کوئی آدمی بتایا بارش آنے والی ہے، بہت قوی امکان ہے، تو وہ چھتری ساتھ میں لے کے جاتا ہے. جس آدمی کو خطرہ ہو وہ بچاؤ کا اہتمام کرتا ہے. یہ کیوں بتا رہے ہمارے نبی؟ مایوس ہونے کے لیے؟ تو ہونے، کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں تو ہونے والا ہے، پھر کر کے کچھ فائدہ ہے کیا؟ یعنی ایسا بتاتے ہیں کہ دیکھو نبی نے بتایا ہونے والا تو ہونے والا ہے. آپ کو کوئی آدمی بتایا دیکھو وہ راستے پہ بہت ڈینجر معاملہ ہے، ایکسیڈنٹ کی چانسز بہت ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ ہونے والا ہے نا، پھر جان گھڑے میں جاتا آدمی؟ نہیں جاتا ہے. آدمی بچاؤ کی فکر کرتا ہے. تو کیا آج ہم بچاؤ کی فکر نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بتایا ہم کو کہ ہم اس کے بارے میں زیادہ دھیان دیں کہ کہیں ہم اس میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس میں ہم پھنسے نہیں. اس کا انجام کیا ہے؟ دوسری قوموں سے مشابہت کا انجام کیا ہے؟ اور یہود و نصارہ کی سچویشن کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ اس کو بھی یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم پورے دین میں ان کی اتباع کرنے لگ جاؤ. تم کیا سمجھتے تم ہیپی نیو ایئر کر کے خوش ہو جائیں گے وہ لوگ؟ ایک دو چیز سے ہلو ہاؤ ڈو یو ڈو سے خوش ہونے والے؟ جب تک کہ تم پورے پورے ان کے دین پر چلنے نہ لگو تب تک وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے. حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے دین پر چلنے نہ لگو. جب تک چلتے نہیں وہ راضی نہیں ہونے والے، چلو گے تو راضی ہوں گے، جب ان کے دین کو اختیار کر لو گے تو خوش ہوں گے، ورنہ نہیں. ایک دو چیزوں سے وہ خوش ہونے والے نہیں، کس کو خوش کر رہا ہے تو؟ ان کے طریقے اپنا کر کس کو کچھ کر رہا ہے اللہ کو ناراض کر کے. مسلمان کو سوچنا چاہیے. ولا ان, اب دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے, قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, اے نبی آپ کہہ دو ان سے کہ ہدایت, ان ھدی اللہ ھو الھدی, کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے جو واقعی ہدایت ہے. گائیڈنس, رہبری جو اللہ کی طرف سے ملی ہے وہی ہدایت ہے, اس کے اس کے بولنے پہ مت چلو. اللہ نے جو رہبری دی ہے ایسا کرو ایسا مت کرو, واقعی صحیح رہبری یہ ہے جو منزل تک پہنچانے والی ہے. باقی اگر کوئی آدمی دوسرا راستہ بتاتا یہ راستہ بڑا اچھا ہے تو بہت لبھانے والا منظر ہے, لیکن منزل ہلاکت ہے اس کی. اس لیے آگے کیا فرمایا, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اے نبی اگر تم نے ان کی خواہشات کی اتباع کی جبکہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے, مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, تو اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہوگا. یعنی اللہ, مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, یعنی پھر دیکھو بچاؤ نہیں ہو سکتا ہے, اللہ تمہارا ولی مددگار نہیں ہو سکتا ہے. پھر اگر تم ان کے پیچھے چلنے لگ جاؤ, ان کی خواہشات کے پیچھے چلنے لگ جاؤ, تو پھر اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا ہے. بچاؤ کو بھول جاؤ, پھر ہلاکت سے بچنا بھول جاؤ, اللہ نہیں بچائے گا, پھر ہلاکت یقینی ہے. اور یہی حال آج مسلمانوں کا ہے کہ دوسروں کے طور طریقوں کو اپنا کر آج مسلمان خود برباد ہو رہا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آج دیکھیے یہودیوں کا سود جو مدینہ میں چلتا تھا عالم میں آیا کہ نہیں آیا, گھر تک آیا, لون چاہیے, فون چاہیے, سب ہے. تو لون چاہیے تو ان کا فون آ رہا ہے, اور کہاں سے نکال رہے ہیں معلوم نہیں. آپ کو لون چاہیے اتنے انٹرسٹ پہ, آپ کو اتنا انٹرسٹ لیں گے, بہت کم ہے, گھر تک پہنچ رہے. سود عالم میں عام ہو چکا ہے آج, اور مسلمان بھی اس میں پھنسا ہوا ہے, اور شیطان بھی آ کے کیا ہو, پھر رہنے کا کیسا دنیا میں. یعنی اللہ کی شکایت کرنے لگ جاتا, پھر راستہ بتاؤ ہم کو, گھر کیسا آئے گا ہمارے پاس, بزنس کیسا ہو سکتا ہے, کیوں کرایہ کا نہیں لے سکتا ہے, خریدتے کو بتایا تجھ کو ان لوگوں نے, میڈیا نے بتایا تجھ کو, ایسا دیکھو آپ کا ایسا گھر ہونا چاہیے, کیا آپ مر گئے تو آپ کے بچے کیسا کھیل رہے گھر میں, دیکھو اس میں ایک گارڈن بھی ہے. تو دنیا کا گارڈن بتا کے آخرت کا گارڈن چھین رہے ہیں آپ سے, ہے کہ نہیں. تو آدمی کو بتایا کہ تجھ کو یہ چاہیے, اس کے دل میں جذبات پیدا کیے, پھر اس کے بعد پہلے ضرورت ذہن میں پیدا کی, اس کے بعد بتایا کہ دیکھو ایسے ہی پورا ہو سکتا ہے. جب آدمی کی ضروریات بڑھ جاتی ہیں تو اور خرچے کم ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے آدمی پھر راستے تلاش کرتا ہے, پھر صحیح یا غلط دونوں اس کے ذہن میں بٹا دیا. تو کرائے کے گھر میں رہ سکتا ہے, کیوں نہیں رہ سکتا ہے, بزنس تو اس کو کرنا ہے, جاب نہیں کر سکتا ہے, جاب بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کو بتایا گیا کہ ایسا ہی ہو سکتا ہے. تو آج عالم, یہ ایک چیز بتا رہا ہوں میں, آپ اتنی لسٹ ہے اس کی لمبی, میڈیا سے لے کے ہر چیز تک آج مسلمان پھنس چکا ہے, اس کو مال بھولا ہے بہت مسلمان. روئی کا گولا جیسا چاہے گڑیا بناؤ اس کی بن جاتا, گھوڑا بنائے گھوڑا بنتا, گدھا بنائے, جو روئی ہے نا وہ کپاس کا ہے, جو بنانا ہے مینوفیکچرر بنا رہا, اس کے ہاتھ میں دے دو آپ, یہودی کے نصرانی کے, جیسا چاہے کر رہا اس کو. ہمارے نبی نے جو بتایا ہم کو اس کے مطابق ڈھلنے کے لیے تیار نہیں ہے, انسان بننے کے لیے تیار نہیں ہے, لوگ گدھا گھوڑا ہی بنائیں گے, نہیں تو کیا بنائیں گے. یہ مسلمان کو چننا ہے کہ وہ کس کے ہاتھ میں ڈھلنے کے لیے تیار ہے, کس کی رہبری کے مطابق بننے کے لیے تیار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں ہے, وہ انہی میں سے ہے, جس کی سملارٹی اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے, اس کی گنتی ان میں, وہ اسی جماعت کا ہے جن کی مشابہت اختیار کرتا ہے. یہودیوں کی تو یہودیوں میں سے ہے, عیسائی تو عیسائیوں میں سے, مشرکین تو مشرکین میں سے, انہی کے ساتھ اس کا معاملہ ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جن جیسا بنتا ہے, جن جیسے طریقے اپناتا ہے, جن جیسا رہن سہن اپناتا ہے, وہ انہی میں سے ہے, اس کی گنتی انہی میں ہے, انہی کی طرح ہے وہ. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے. اسی طرح سے اس سلسلے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے دیکھیے کہ مشابہت آداب و اطوار میں اختیار کرنے کے نتائج کیا ہوتے ہیں کہ ظاہر میں آدمی بولتا ہے میرا دل تو مومن ہے, باہر میں جیسا بھی رون چلتا ہے, رہن سہن میں, بول چال میں, عیدیں منانے میں, سیلیبریشنز میں, وہ سب ٹھیک ہے, ہمارے دل میں ایمان پہاڑ کے جیسا ہے, ٹھیک ہے, دعویٰ اپنی جگہ ہے, لیکن ایسا دعوے پہ نجات نہیں ہے, حال پہ نجات ہے کہ سچویشن کیا ہے تیری, اللہ کے نزدیک تو کیسا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں ونہا عن التشبہ باہل الکتاب وغیرہم من الکفار فی مواضع کثیرہ. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اہل کتاب اور کفار کے طور طریقوں سے مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے. لأن المشابہة الظاہرہ ذریعۃ الی الموافقۃ الباطنہ, کہتے ہیں اس لیے کہ ظاہر میں مشابہت اختیار کرنا باطن میں موافقت کی طرف لے جاتا ہے. ایک آدمی جب ایکسپٹ کرتا ہے ظاہر میں تو دل میں بھی اس چیز کے لیے اقرار آنے لگتا ہے, دل میں بھی اس کی موافقت آنے لگتی ہے جب عملاً کوئی چیز اختیار کرتا ہے. کوئی آدمی اگر مشرکین کی اہل کتاب کی عید منا رہا ہے, منا رہا ہے, میں مسلمان ہوں بھائی, دھیرے دھیرے یہ کتنی اچھی عید ہے نا, دل میں آتا ہے, کتنا اچھا لگتا نا انجوائے کرنے کے لیے, اس چیز کی پسند, اس کے موافقت دل میں آنے لگتی ہے. اپنی عید کتنی بھولی بھالی سیدھی سادی, یہ عید کیسی ایک دم ہپی پھر رہے, اس عید میں کیسا ہے, کیا نا میوزک ہے اپنی عید میں نا, کیا خالی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, یہاں بھی ذکر, یہ کیسا ایک دم ڈسکو, پورا گاؤں جگمگا رہا ہے, اس کا پاؤں ڈگمگا رہا وہ نہیں دیکھ رہا. تو بعض اوقات آدمی مسلمان اپنے دین کے بارے میں سوچتا ہے اپنے ایسا ہے, وہ دوسروں کا کتنا اچھا ہے, تو نہ صرف یہ کہ اس کی موافقت بلکہ اس کا اسلام سے زیادہ بہتر ہونا دل میں آنے لگتا ہے. کیونکہ جب ایک چیز کا عادی ایک آدمی ہو جاتا ہے تو ایک آدمی اس کے کھونے کو برداشت نہیں کرتا ہے, اور اس کے خلاف اگر کوئی بات سنتا ہے تو اس کا دشمن ہو جاتا ہے. اگر کوئی عالم بتایا غلط ہے, ارے تم لوگ غلط ہیں, یہ بہت اچھا ہم تو کریں گے, کفر پہ چلا جاتا ہے آدمی. اس لیے کہتے ہیں کہ ظاہر میں مشابہت ذریعہ ہے باطن میں موافقت کا. اور کہتے ہیں فَإِنَّهُ إِذَا أَشْبَهَ الْهَدْيُ الْهَدْيَ أَشْبَهَ الْقَلْبُ الْقَلْبُ, کہتے ہیں رہن سہن جب مشابہت ہو جاتا ہے, یہود و نصارہ کی طرح جب آدمی رہن سہن میں ہو جاتا ہے تو پھر دل میں بھی ان کی طرح ہونے لگ جاتا ہے, دل بھی انہی کی طرح ہو جاتا ہے. تو یہ اپنی کتاب اغاثۃ اللحفان میں یہ ابن قیم نے یہ بات کہی ہے. تو معلوم ہوا کہ رہن سہن میں اگر ایک آدمی مشابہت اختیار کر رہا ہے مشرکین کی, اہل کتاب کی, کفار کی, گمراہوں کی, تو ظاہر کی مشابہت باطن پر اثر کرے گی. ہم کو ہمارے نبی کا طریقہ کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشابہت سے منع کیا ہے. اب کئی حدیثیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں, میں کچھ باتیں بیان کروں گا اس میں سے. آپ نے فرمایا بنیادی یعنی تعلیمات میں بھی مسلمان ان کے پیچھے جائیں گے, اور گئے آج. آپ نے کیا فرمایا, میں سرسری طور پر وہ حدیثیں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بات آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام کیا مسلمانوں کو یہود و نصارہ اور مشرکین کے طور طریقوں, ان کے یعنی آداب و اطوار, اخلاق, عقائد, رہن سہن, عبادتی طریقے, ساری چیزوں سے منع کرنے میں. تم الگ رہو, اور آپ نے خود الگ کر کے بتایا. آئیے دیکھتے ہوں کیا مثالیں سرسری طور پر میں ذکر کر رہا ہوں, اس کو ایک لمبا وقت چاہیے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل کتاب ہے اس کے اوپر, اقتداء الصراط المستقیم. اقتداء الصراط المستقیم, صراط مستقیم کا تقاضا کیا ہے. تو یہ جو کتاب ہے اس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہے. تفصیل طلب موضوع ہے, انشاءاللہ اس کو اور بھی تفصیل سے ہم آگے ذکر کرتے رہیں گے, لیکن آج اس پس منظر میں, ہیپی نیو ایئر کے پس منظر میں ہم کو اس کو دیکھنا ہے. آپ نے کیا فرمایا, لا تترونی کما اطرت النصارى ابن مریم, تم مجھ کو تعریف میں بڑا چڑھا کے میرا تذکرہ ویسا نہ کرو جیسا عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ نصارہ نے کیا. فانما انا عبد, اس لیے کہ میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں. فقول عبد اللہ ورسولہ, تو تم میرے بارے میں اگر کہو تو مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو، بیٹا نہ بنا دو اللہ کا، اللہ کے ساتھ شریک مت کر دو مجھ کو۔ تو جیسا نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ویسا تم میرے ساتھ مت کرنا، منع کیا، ان کے طریقے پر مت چلنا۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، طفق یطرح خمیصۃ له علی وجہ، آپ اپنا کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیتے تھے، لیٹے ہوئے تھے، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، جب آپ کو تھوڑی سی گھٹن محسوس ہوتی تھی تو وہ کپڑا آپ اپنے چہرے سے ہٹا دیتے تھے، فقال وهو كذلك، آپ اسی حال میں تھے کہ آپ نے کہا لعنة الله على اليهود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارى پر، یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں پر کیا تعمیر کر دی، مسجدیں، اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا کر دیا، قبلہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، یحذر ما صنعوا، صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے اس امت کو ڈرانا چاہتے تھے، آخری وقت میں قبر پرستی سے امت کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اور کہا کہ یہ طریقہ یہود و نصارہ کا، اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ تو جس چیز سے نبی منع کرے وہ تو منع ہوتا ہی ہے، لیکن جس پر لعنت کرے، معلوم ہوا منع اور غصہ اتنا زیادہ کہ لعنت کر دیا اس کے اوپر۔ لیکن آج امت میں سب سے زیادہ کیا چیز ہے، گاؤں دیہات کہیں بھی آپ جاؤ، قبر پرستی ہے کہ نہیں، آپ کو ملے گا۔ تو آپ نے کہا تھا پڑے گی امت، اس میں تو پڑی ہے امت آج۔ صحابی کہتے آپ ڈرا رہے تھے ان کے عمل سے، اس لیے آپ نے لعنت کی۔ بخاری مسلم، یعنی آخری وقت تک آپ کو احساس ہے کہ ان کا جو طریقہ ہے اس امت میں نہ آ جائے، یہود و نصارہ کے طریقے سے آپ نے ڈرایا، منع کیا۔ اور آگے آئیے، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ورہبانیتن ابتدعوها، نصارہ نے رہبانیت ایجاد کر لی ہے۔ رہبانیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا میں اپنے اوپر حلال کو بھی حرام کر لینا، اور مجاہدوں میں غلو کرنا، اور حلال چیزیں ان لذتوں کو اپنے اوپر مجاہدہ سمجھ کے حرام کر لینا۔ نصارہ نے اللہ کی محبت میں ایسا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا فانی مکاثر بکم الامم، وقت نہیں ورنہ میں ان تمام چیزوں پہ تفصیلی گفتگو کرتا کہ کیسا آیا امت میں ہے۔ تزوجوا فانی مکاثر بکم الامم، نکاح کرو اس لیے کہ قیامت کے دن میں دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا، دیکھو میری کتنی امتی ہیں، مجھ کو بڑی خوشی ہوگی میری امت زیادہ ہوگی، تو کہ آخری ہے نا تو کم ہونا چاہیے، نہیں زیادہ ہے آخری ہے، تو نکاح کرو میں امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا۔ ولا تکونوا کرہبانیت النصارى، اور عیسائیوں کی طرح رہبانیت اختیار مت کر لینا کہ نکاح چھوڑ دیا، عیسائیوں کی طرح مت ہو جانا۔ اس کو بحقی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، دیکھیں آپ نے یعنی معاشرتی معاملات میں منع کیا، ان کی طرح مت ہو جانا۔ اسی طرح سے اذان کی ابتدا کا واقعہ آپ دیکھیں، اذان کی جب ابتدا کا معاملہ تھا، مشورہ ہوا صحابہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تھے، صحابی کہتے ہیں اہتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم للصلاۃ کیف یجمع الناس لہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا، اس بات کا فکر کی کہ کیسے نماز کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے۔ فقیل له انصب رایتا عند حضور الصلاۃ، نماز کا وقت ہو جائے، مسجد کے اوپر ایک جھنڈا بڑا لگایا جائے، معلوم پڑے ہاں آنے کو ٹائم ہو گیا نماز کا، چلو ایسا کریں گے۔ فاذا راوها اذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك، کہ جب وقت ہو جائے گا نماز کا، بعض دیکھیں گے تو دوسروں کو بلائیں گے، دیکھ کے دیکھو جھنڈا نماز کا لگایا گیا، چلو نماز کے لیے، آپ کو یہ رائے اچھی نہیں لگی۔ فذکر له القنع یعنی شبور الیہود، کہ کسی نے کہا کہ دیکھو یہودیوں کا جیسا ٹرمپٹ ہوتا ہے سینگ، اس میں وہ پھونک مارتے ہیں، اس کی طرح ایک اپنا بھی ہو، زور سے اس میں پھونکا جائے، پورے گاؤں میں اس کی مدینے میں آواز جائے، لوگ سن کے نماز کے لیے آئے ہیں۔ فلم يعجبه ذلك وقال هو من امر اليهود. آپ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے, آپ نے کہا نہیں وہ یہودیوں کا طریقہ ہے, وہ یہودیوں کا طریقہ ہے, اپنے کو نہیں چاہیے. فذکر له الناقوس, کچھ لوگوں نے کہا ناقوس ہو, پھونک ماریں گے ایک ایسے ناقوس میں جس میں آواز آتی ہے لوگوں تک پہنچتی, جو نصارہ کا طریقہ ہے. فقال ہوا من امر النصارہ, آپ نے کہا نہیں یہ نصارہ کا طریقہ ہے. آپ نے یہود کا طریقہ بھی قبول نہیں کیا, نصارہ کا طریقہ بھی قبول نہیں کیا. فانصرف عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ, عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹے, وہو مہتم لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کو بڑی فکر تھی کہ دیکھو نماز کے لیے جمع کرنے کا مسئلہ ہے, کوئی راستہ نہیں نکل رہا ہے, نہ ان کا طریقہ نہ ان کا طریقہ, کرنے کا تو کیا کرنے کا, فکر میں تھے. فوری الاذان فی منامہ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں اذان دکھائی. ایک آدمی آیا اس نے اذان سکھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا دیکھو میں نے خواب دیکھا, آپ نے کہا یہ خواب انشاءاللہ حق ہے, اور آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے بلال سنو تم بولتے جاؤ تم اذان دیتے جاؤ. تو آپ نے یہاں پر دیکھنے کی چیز, ابو داؤد کی روایت ہے, آپ نے یہود کا طریقہ بھی پسند کیا نہیں, نصارہ کا بھی پسند نہیں کیا. اسی طرح سے آگے آئیے عاشورہ کا معاملہ آپ دیکھیں. عاشورہ کے معاملے میں لمبی روایت اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں. عاشورہ 10 محرم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں, پوچھا کیا وجہ ہے, انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی فرعون سے, تو انہوں نے شکر کے طور پر ہی رکھا. آپ نے کہا ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے, تو موسیٰ علیہ السلام سے نسبت کی وجہ سے آپ نے اس دن روزہ رکھا. صحابہ نے بعد میں کہا کہ اے اللہ کے رسول, قالوا یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود یہود والنصارہ, اے اللہ کے رسول یہ جو دن ہے یہود و نصارہ اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں, یہ ان کا اسپیشل ڈے ہے. تو آپ نے کیا کہا, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنشَاءَ اللَّهِ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِحِ, اگلا سال جب ہوگا تو انشاءاللہ ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے, ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے. تو آپ نے کیا کیا ان کی مخالفت میں, وہ خاص کتنے کون سے دن روزہ رکھتے تھے, 10 محرم کو, آپ نے کہا وہ 10 کو رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم اگلے سال 9 کو بھی رکھیں گے, تو ان کی مخالفت کریں گے, صرف 10 نہیں 9-10 جوڑی بنانے سے مخالفت ہو جاتی ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر, دین غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. اور آپ نے کیا کہا, لأن اليہود والنصارى يؤخرون, اس لیے کہ یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں, افطار میں دیری کرتے ہیں. یہ طریقہ کس کا ہے, بے وجہ دیری کرنا, سورج ڈوب جانے کے بعد بھی خامخواہ دیری کرنا کس کا طریقہ ہے, جب پکا معلوم ہو سورج ڈوب چکا ہے پھر بھی اس کے بعد ارے ذرا ٹھہرو اتنی کیا جلدی ہے, بھوک لگی, اب بھوک نہیں لگی تو کیا لگی پھر, آپ کو نہیں لگی اسی لیے گھور رہے ہیں سب چیزوں. تو ایک آدمی خامخواہ کی تاخیر کرے جبکہ بول رہا ہے دیکھو سورج ڈوب گیا ہے, میں دیکھ رہا ہوں سورج ڈوب چکا ہے, بولے نہیں تھوڑا احتیاط, اللہ کے لیے اتنا نہیں رک سکتے کیا, تو پھر ٹھہرو ہم لوگ کھا لیتے تم رکو کل تک, رک سکتے ہیں. آپ نے فرمایا دین ظاہر یعنی غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار میں یعنی سورج ڈوبنے کے بعد, پہلے نہیں ڈوبنے کے بعد جلدی کریں, اس لیے کہ یہ طریقہ دیری کرنے کا کس کا ہے, آیا گی نہیں امت میں بے وجہ تاخیر, یقین کے بعد بھی کہ سورج ڈوب چکا ہے, یقین نہ ہو تو ایک اور بات ہے آدمی احتیاط کر رہا ہے, یقین ہے کہ سورج ڈوب گیا پھر بھی احتیاط, یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. اس کو ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے. اسی طرح یہ عبادات میں تھا, دین کے معاملات میں, نماز میں, روزے میں, اذان میں. عادات میں آئیے دیکھتے ہیں رہن سہن کے اعتبار سے آپ نے حکم کیا دیا. آپ نے فرمایا خالف المشرکین, مشرکین کی مخالفت کرو, وفر اللحا واحف الشوارب, مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑھی چھوڑ دو, وفرو اعفو کا لفظ بھی آیا ہے, داڑھی بڑھاؤ, وفرو کا مطلب ہوتا ہے وافر ہونا چاہیے, گھنی داڑھی رہنا چاہیے, داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کیا کرو उनको खूब कतरो, उनको खूब कम करो। किसकी मुखालिफत करो? मुशरिकीन की। उनका मामला क्या है? उल्टा है। उनकी मूछें पानी में उनके शरीर की हयात रहती हैं, है कि नहीं? पानी पियो, चाय पियो, शरबत पियो कि मेरी शरीर की हयात है। और दाढ़ी बिल्कुल कहां है? गायब, दाढ़ी नहीं। और मूछें बड़ी, ये किसका तरीका है? ये अजमी कौमों का तरीका है। आपने कहा खालिफुल मुशरिकीन। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, दाढ़ी की फजीलत है क्या कुरान और हदीस में? बाद लोग कहते हैं कि दाढ़ी का हुक्म किधर है? कुरान में। अच्छा, तो खाली कुरान वाला है यानी, हदीस वाला नहीं है, तो नबी की बात नहीं मानता है? कुरान सुन्नत दोनों हमारे लिए है। आपने कहा कि मुशरिकीन की मुखालिफत करो, और क्या करो? दाढ़ी खूब बढ़ाओ और मूछे कतरवाओ। उल्टा मामला आज मुसलमानों में हो गया है कि आदमी मूछे घनी रखता है और दाढ़ी गायब। ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। इसी तरह से आपने फरमाया इन यहूद व नसारा ला यसबगूना फखालिफूहुम, कि यहूद व नसारा दाढ़ी में खिजाब नहीं करते हैं, तुम करो, उनकी मुखालिफत करो, तुम खिजाब करो। जो सफेद बाल हो जाते हैं एकदम, तो यहूद नसारा उसकी उसमें खिजाब नहीं करते हैं, पूरा सफेद सर दिखाई देता है बर्फ की तरह, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? उसमें खिजाब नहीं करते हैं। आपने क्या फरमाया? यहूद नसारा खिजाब नहीं करते हैं, तुम करो, उनकी मुखालफत करो। इसको बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है। आपने फरमाया गैरु शैबा वला तशब्बहु बिल यहूदी वन नसारा, अपने बुढ़ापे को खिजाब के जरिए से बदल दो, उसके असर को बदल दो, और यहूद व नसारा की मुशाबत इख्तियार मत करो। मुसद अहमद इब्न हिब्बान की रिवायत है और सही रिवायत है। सलाम में आपने सिखाया, आपने कहा लई समिन्ना मन तशब्बह बिगैरिना, वह हमारी तरह नहीं है, वह हम में से नहीं है जो हमारे सिवा दूसरों का तरीका इख्तियार करे। देखिए कितनी अहम हदीस है। फिर यहूद व नसारा हो या कोई भी हो, मजूसी हो, मुशरिकीन हो, कोई भी हो, आपने क्या फरमाया? लई समिन्ना मन तशब्बह बिगैरिना, हमको छोड़ के किसी और का तरीका जो अपनाए वो हम में से नहीं। उसका हमारे साथ रिश्ता क्या है? फिर खाली दामन नहीं छोड़ेंगे? तेरा क्या रिश्ता है? रिश्ता कब होगा? देखिए यहां पे क्या बताया गया है, लई समिन्ना, वो हमसे नहीं है जो मन तशब्बह बिगैरिना, जो हमारे सिवा दूसरों की मुशाबहत इख्तियार करे, हमारी वजह किसी और तरी और की सिमिलैरिटी इख्तियार करे। तो मालूम यह हुआ कि एक आदमी का रिश्ता वाकई नबी से तब है जब वो नबी की मुशाबहत इख्तियार करे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीके पर चले, तब उसको हक है बोलने का। खाली बोलने से कुछ नहीं होता है। और आपने फरमाया ला तशब्बहु बिल यहूदी वला बिन नसारा, यहूद नसारा की मुशाबहत इख्तियार मत करो। फइन्न तस्लीम अल यहूद अल इशारतु बिल असाबिह, इसलिए कि यहूद का सलाम उंगलियों से इशारा है, उंगलियों से इशारा है। व तस्लीम नसारा अल इशारतु बिल अकुफ, और नसारा का सलाम कैसा है? नसारा का सलाम हथेलियों से इशारा है, और यहूदियों का कैसा है? उंगलियों से। तो उनका इशारा उंगलियों से है सलाम, और नसारा का कैसा है? हथेलियों से। आज मुसलमान करता है सलाम नहीं बोलता, खाली हाथ बताता है, तो इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम का तरीका है अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये तिर्मिजी की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इतना एहतमाम करते थे कि आप देखें, उबादा इब्ने सामित रदी अल्लाह तआला कहते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूमु फिल जनाजती हत्ता तुदअ फिल लहदी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जनाजा उतारने तक खड़े रहते थे, बैठते नहीं थे। कब्र में जनाजा उतारने तक बैठते नहीं थे, खड़े रहते थे। फमर्र बिही हबरुम मिन अल यहूद, तो आपके यहां से एक यहूदियों का आलिम गुजरा। फकाल हाकदा नफअल, हम ऐसा ही करते हैं, यानी हम भी जब तक के कब्र में जनाजा उतारा नहीं जाता हम भी बैठते नहीं है। फजलसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। वकाला इजलिसु खालिफुहुम, आपने कहा बैठो उनकी मुखालिफत करो। آپ بتائیں ہمارا نبی تو ایسا اتنا اہتمام کہ ان کا طریقہ ہے ہم نہیں کریں گے, ہم الگ, ہمارا الگ طریقہ ہے. اور آج مسلمان ان کا طریقہ کتنا اچھا ہے, اپنے دل میں بھی ایسا ہوتا تو کتنا اچھا لگتا, میٹھا میٹھا ایک دم. آج مسلمان کو شرم آنا چاہیے, جو آدمی کہے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے وہ آدمی اس جلوس میں بول رہا ہے جو جلوس مسلمانوں کا ہی طریقہ نہیں ہے, نہ ابو بکر کا طریقہ ہے, نہ عمر کا, نہ عثمان کا, علی کا رضی اللہ عنہم اجمعین, جو خلافت راشدہ کے 30 سالوں میں کبھی نہیں نکالا گیا, وہ جلوس آج آ رہا ہے اور بول رہا ہے یہ جلوس سنت ہے, نبی کی شان ہے, یہ کس کا طریقہ ہے, یہ دن منانا کس کا طریقہ ہے, نبی کا برتھ ڈے مناتا ہے تو شرم نہیں آتی, صحابہ نے کسی نے نہیں منایا اور تو منا رہا ہے, اور یہ کس کا طریقہ ہے نبی کا برتھ ڈے منانا, عیسیٰ علیہ السلام نے منائے تھے, عیسائیوں نے ان کی شان میں منایا, یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے تو منا رہا ہے. مشرکین اپنے معبودوں کا طریقہ دن مناتے ہیں, پیدائش کا دن, مفات کا دن, یہ کس کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا ہے نہیں, آج مسلمان کر رہا ہے. تو یہ نبی کا طریقہ ہے. آج آئیے آگے اختصارا ہم دیکھتے ہیں کہ انہی میں سے, اب یہ مقدمہ ہے, یہ اصل بات ہے, یہ جس کو سمجھ گئی پھر اس کو ہیپی نیو ایئر ہو یا سیڈ نیو ایئر ہو یا جو بھی ہو, پھر محرم کا ماتم ہو یا 12 ربیع الاول کی خوشیاں ہو یا نئے سال کی خوشیاں ہو یا اپنے گڈو کا برتھ ڈے ہو, یعنی کیسا آدمی بولتا بچہ بہت ضد کر رہا, معلوم ہے میرے کو یہ اسلام میں نہیں ہے لیکن میرا گڈو بہت ضد کر رہا, دیکھو تو گڈو کی خوشی کے لیے اپنا دین تو تباہ کر رہا ہے. گڈو اگر بولے جیب میں کہ پورے پیسے دو نہیں تو دیکھو پھر میں رونا بند نہیں کروں گا, دے گا پھر دھلائی کرے گا اس کی, اپنی حد میں رہے. لیکن گڈو برتھ ڈے بول رہا ہے تو پھر پپا کیسے ہو گئے گڈو کے, پھر بالکل تاب ہے اس کے ایک دم. جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا وہ بچے کا غلام بنے گا, ایک نبی اس کو نہیں چاہیے, نبی کے تابع نہیں ہو سکتا ہے. کبھی بیوی کی ہمدردی میں وہ سارے رسم و رواج کر رہا ہے جو اسلام میں نہیں ہے, نکاح میں ہو یا جنازے میں ہو یا کسی بھی چیز میں ہو, کبھی بچے کی خوشی میں مشرکین اور اہل کتاب یہود و نصارہ کا طریقہ گھر میں لا رہا ہے, لیکن ایک چیز, ایک کی خوشی اس کو نہیں چلتی ہے, وہ اللہ کی خوشی ہے, وہ کسی کو ناراض نہیں کر سکتا ہے, اللہ کو ناراض کر سکتا ہے. رسول کے طریقے سے اس کو کتنی ہمدردی ہے اس کی زندگی بتا رہی ہے. کہاں جا رہا مسلمان, مسلمان کو غور کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے ہم کو بھی اور سب کو. عید کیا ہے, لغت میں الازہری, لسان العرب ڈکشنری عربی زبان کی, ازہری کہتے ہیں والعید عند العربی الوقت الذي يعود فيه الفرح فرح والحزن. عید اس وقت کو کہتے ہیں عرب میں جو بار بار لوٹ کے آتا ہے, چاہے وہ وقت خوشی کا ہو یا غم کا ہو, بار بار لوٹ کے آنے سے عید کا لفظ ملتا ہے. عاد یعود سے اس کا معاملہ جڑا ہوا ہے, عود سے یعنی لوٹنا, تو عید بار بار لوٹنے والا دن, چاہے وہ خوشی کا ہو یا وہ غم کا ہو, جیسے محرم مناتے ہیں لوگ غم کا ہے, واپس لوٹ لوٹ کے آ رہا ہے اس دن غم بنانا ہے, یا اسی طرح سے خوشی کا دن ہے جیسے نبی کی پیدائش کا دن لوگ مناتے ہیں. ابن العربی کہتے ہیں سمی العید عیدا لانه يعود كل سنه بفرح مجدد, کہتے ہیں کہ عید کو عید اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر سال وہ واپس لوٹ کے آتا ہے ایک نئی خوشی کے ساتھ میں. تو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ واپس لوٹا ہی لسان العرب میں ہے, اور بھی یعنی ڈکشنریوں میں, لغت میں, معجم میں یہ باتیں آئی ہیں. ہماری عیدیں کتنی ہیں جتنی ہم بنانا چاہیں, ارے اسلام کا معاملہ بہت, اسلام میں ہر چیز عید ہے. ایک صاحب ایک نہیں آیا, وہ کہاں سے آئے, اللہ ہدایت دے ان کو, ہر چیز اسلام میں عید ہے, یعنی جنازہ بھی عید ہے. آپ سوچیے, بولے اسلام کی ہر چیز عید ہے, تو کیا جنازہ بھی عید ہے, یعنی تم کیا ہر چیز کو منانا, ہر چیز کا سیلیبریشن. معلوم نہیں یہ کون لوگ ہیں, کس کے لوگ ہیں, اسلام میں کیا لانا چاہتے ہیں معلوم نہیں ہے. ان کو یہود و نصارہ سے جتنی ہمدردی ہے اتنی توحید والوں سے نہیں ہے. وہ چل جاتے ہیں جو اللہ کا بیٹا کسی کو بنا لیں, اور ہمارے نبی کو جھوٹا کہنے کی تاریخ جن کی ہو وہ چل جاتے ہیں. وہ لوگ نہیں چلتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کی بات ایسی ہے, اللہ کی بات ایسی, اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ لوگ چل جاتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر مانے. وہ نہیں چلتے ہیں جو کہیں اللہ سب سے بڑا ہے, اولیاء سے بھی بڑا ہے, نبی سے بھی بڑا ہے. وہ نہیں چلتے ہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ عید اسلام میں کون کون سی ہے؟ اسلام میں عیدیں دیکھی روایت تھی لیکن میں اس کو ذکر نہیں کروں گا. بخاری وغیرہ میں, مسند احمد میں اور معطا وغیرہ میں روایت, ان کا خلاصہ کیا ہے؟ اسلام میں کون کون سی عیدیں ہیں؟ عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے. یہ دو عیدیں ہوئیں جو سال کی مین عید ہے ہماری, ٹاپ عید بڑی. اور اس کے بعد ایام التشریق ہیں جو عید الاضحیٰ کے بعد کے تین دن ہوتے ہیں, 11, 12, 13 ذوالحجہ کی تین تاریخ ہیں. یہ ایام التشریق اس کو کہتے ہیں. عرفہ کا دن عید ہے لیکن وہ عرفہ والوں کے لیے. اور اسی طرح سے جو بہت ہی جلدی جس کو عید چاہیے اس کے لیے کون سا دن عید ہے؟ جمعہ کا دن عید ہے, جس میں دولہا بن کے آتا ہی ہے اور نماز کے بعد سیدھا فلم دیکھنے بھاگتا کیونکہ بدلی ہو گیا نا. ایک دن میں جمع. تو عید الفطر, عید الاضحیٰ, عرفہ, ایام التشریق اور جمعہ, یہ عید ہیں. اس کے علاوہ ہم عید نہیں جانتے ہیں. اور کیا عید کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ بھی عید بنا سکتے ہیں؟ چلو نا اس کو عید بنائیں, کتنا اچھا ہے نا, بنا سکتے ہیں؟ نہیں. عید یہ توقیفی معاملہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا معاملہ ہے, ہمارا اپنا بنانے کا اختیار ہم کو اس میں نہیں ہے. دلیل آئیے. انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں. وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا, لوگوں کے دو دن تھے, ان دو دنوں میں وہ کھیل کود کرتے تھے, کرتب وغیرہ چلتا تھا ان کا, تھوڑا سیلیبریشن تھا. وہ کون سے دو دن تھے؟ نیروز اور مہرجان, یہ دو دن تھے وہ منائے جاتے تھے مدینہ میں. فَقَالَ لَهُمْ فقال ما هذان اليومان, آپ نے پوچھا یہ دو دن کیا ہیں, یہ دو دن کون کیا کرتے ہو اس دن میں, یعنی کیا کیوں مناتے ہو؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهله, جاہلیہ. قلنا نلعب فيهما في الجاهليه, ہم جاہلیت کے زمانے میں ان دنوں میں کھیل کود کرتے تھے, مزہ کرتے تھے. نلعب یا لعب کے معنی کھیل کود کرنا بھی ہوتے ہیں, موج مستی کرنا کی بھی ہوتے ہیں, مزہ اڑانا کے بھی ہوتے ہیں, انٹرٹینمنٹ, انجوائمنٹ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان جملہ یاد رکھیے اس کو, ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما, اللہ نے ان دو دنوں سے بہتر دن تم کو بدلے میں دیے ہیں. ان دو دنوں کو بدل دیا ہے دو دنوں سے جو ان سے بہتر ہیں, یوم الاضحیٰ و یوم الفطر, یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر. عید الاضحیٰ کا دن جس کو ہمارے یہاں بقرعید بولتے ہیں, اور گائے والے بقر عید اس کو بولتے ہیں, نہ وہ بقر عید ہے نہ بقرعید ہے, وہ عید الاضحیٰ ہے, قربانی کی عید ہے, کیونکہ اونٹ بچ گیا نا, پھر نہار عید کوئی بولے گا اس کو, گاؤں میں جا کے وہ نہاری عید ہو جائے گی, بولے نہاری کھاتے نا اپنے, اس لیے. تو اللہ نے ان دو دنوں کو بدل دیا ہے جو تم مناتے تھے دو دنوں سے, عید الاضحیٰ سے اور عید الفطر سے. یہ ابو داؤد, نسائی اور احمد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ایک روایت میں, ان لکل قوم عیدا وهذا عیدنا, ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کافی اس پر سمجھایا ہے, اس کا وقت نہیں ہمارے پاس. کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے, اور عید وہ ہے جس کو نبی عید بتائے. ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے, ہر قوم کی الگ الگ عیدیں ہوتی ہیں, ہماری یہ عید ہے. تو جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید بتایا وہ عید ہے. ہم اپنی طرف سے عید بنا سکتے ہیں؟ کوئی آدمی یوں کہے مثلا, چلو عید عید الاضحیٰ میں, عید الفطر میں جیسا ہوتا, ایک کام کریں گے عید میلاد النبی کے لیے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو جاؤ. یہ کیسے لاٹ, عید میلاد النبی کی نماز ہوتی جیسی عید کی ہوتی عیدگاہ میں؟ نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ کو بولے عید ہے نا چلو کریں گے. نہیں دین میں نہیں ہے یہ. تو پھر یہ عید ہے کیا دین میں؟ جب عید کی نماز دین میں نہیں ہے وہ عید کہاں سے آئی؟ اپنی طرف سے عید بنانا جائز ہے, جب اس میں نماز بنانا جائز نہیں ہوا, نماز غلط ہے, پھر عید کیسے صحیح ہوئی؟ تو یہ عید اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اپنی طرف سے ہم بنا سکتے ہیں نہیں. تو آپ نے فرمایا ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. مشرکین کی اخیراً کچھ چیزیں میں بیان کر رہا ہوں, بات ختم ہو جائیں گی اور یہ ہماری بات کا پورا خلاصہ ہے کہ کیا مشرکین کی عید میں شریک ہو سکتے ہیں, اہل کتاب کی عیدوں میں, فاسقین کی عیدوں میں, جو اسلامی عید نہیں ہے. عید کا معنی آپ سمجھ رہے ہیں, اس کو عید نام تھوڑی دیا ہم لوگ, یہ تو ہیپی نیو ایئر ہے. پورا انگلش عربی کہاں ہے اس میں؟ تو عید نام سے عید نہیں ہوتی ہے, اس کی حقیقت آپ جان چکے ہیں. ہر سال جو گھوم گھوم کے آئے لوگ اس میں کیا منائیں؟ خوشی یا غم منائیں, تو وہ کیا ہوتی ہے؟ عید ہوتی ہے. ہر سال کا ایک دن سیلیبریشن کا, خوشیاں منانے کا یا غم منانے کا, وہ عید ہوتا ہے. تو اس تعریف کی روشنی میں آئیے دیکھیے کہ مشرکین اور کفار اور اہل کتاب کی عیدیں منانے کا شرعی حکم کیا ہے, اور ان کو ہیپی نیو ایئر بولنا یا عید مبارک بولنا اس طرح سے اس کا حکم کیا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب احکام اہل ذمہ میں, اہل ذمہ کے احکام, کہتے ہیں وہ اما التہنئۃ بشعائر الکفر المختصۃ بہم بہ فحرام بالاتفاق, کہتے ہیں کہ جو اہل کفر کے, کفار کے جو شاعر ہوتے ہیں, ان کے خاص دن, ان کی عیدیں, ان کے مواقع, ان کے معاملات ہوتے ہیں جو ان کے ہیں, اس دن اس وقت میں اس کے بارے میں ان کو مبارکباد دینا, سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے, کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس میں فحرام بالاتفاق مثل ان یہنئہم باعیادہم وصومہم, ان کی عید کے دن, ان کے روزے کے دن ان کو مبارکباد دینا, ہیپی جو بھی بولنا ہو آگے, فیقول عید مبارک علیک, تمہاری عید مبارک ہو, او تہن او بہاد العید ونحوہ, یا کسی اور لفظ سے ان کو اس دن کی مبارکباد دے. سارے علماء کا اتفاق ہے کہ کیا ہے؟ حرام ہے. اس کو احکام اہل ذمہ میں انہوں نے ذکر کیا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس عید کے دن اگر وہ کوئی چیز کھانے کی آپ کو دیتے ہیں, اگر وہ ذبیحہ نہ ہو اور ان کے معبود کے لیے چڑھاوا نہ ہو اور وہ حرام نہ ہو, تو پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. کوئی نہیں کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن کوئی کرتا ہے تو اس پر کوئی جرم نہیں ہے. قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان امراۃ سألت عائشۃ قالت, ایک عورت نے حضرت عائشہ سے پوچھا اور کہا ان لنا اطیارن, اور ایک روایت میں اوارن, ہماری کچھ خواتین ہیں قریبی ہیں جو یعنی ہمارے قریب رہتی ہیں, من المجوس, جو مجوسی ہیں, آگ کی پوجا کرنے والے, وَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُمُ الْعِيدُ فَيُهْدُونَ لَنَا, ان کی عید کا دن ہوتا ہے تو ہم کو کچھ ہدیہ بھی وہ لوگ بھیجتے ہیں. فَقَالَتْ أَمَّا مَا ذُبِحَ لِذَلِكَ الْيَوْمِ فَلَا تَأْكُلُوا, عائشہ نے کہا اس دن کے لیے جو ذبیحہ ان کا ہوتا ہے اس کو مت کھاؤ, ولکن کلوا من اشجارہم, لیکن تم ان کے پیڑوں سے جو پھل ہوتے ہیں ان سے کھا سکتے ہو, یعنی ان کے فروٹ وغیرہ کچھ ہو تو کھا سکتے ہو, جو چڑھاوا نہیں ہونا چاہیے یا جو اس طرح کی چیزیں نہیں, حرام نہیں ہو, لیکن تم ان کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے. ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اس کو روایت کیا, حضرت علی کے بارے میں بھی ایک روایت اس طرح کی آئی ہے مصنف میں, جس کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں ذکر کیا ہے. تو یہ اگرچہ گنجائش ہے لیکن ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں؟ لے رہے ہیں اور بولے ہیپی تمہارا کچھ بھی ہو تو نہیں بول سکتے ہیں. کیا ان کی عید میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو زور میں گواہ نہیں بنتے ہیں۔ زور کس کو بولتے ہیں عربی زبان میں؟ جھوٹ، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے ہیں۔ تو وہ لوگ اللہ کے نیک بندے، والذین لا یشہدون الزور، اس میں ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المسیر میں 8 قول ذکر کیے کہ کیا کیا اس میں آتا ہے، جھوٹی گواہی، جھوٹ بولنا وغیرہ، کفر، شرک، سب آتا ہے اس میں۔ ایک اور چیز اس میں آتی ہے، ابن کثیر کہتے ہیں وقال ابو العالیہ وطاؤس وابن سیرین والضحاک والربیع ابن انس وغیرہم، کئی سلف نے، تابعین اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہی اعیاد المشرکین، یہ مشرکین کی عیدے سے مراد ہے۔ اور والذین لا یشہدون الزور کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان عیدوں میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، یعنی ان عیدوں میں شریک ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں۔ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کیا کیا ہے، حرام کیا ہے قرآن میں، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو مشرکین کی عیدوں میں شریک نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ جھوٹ ہے، وہ شریعت نہیں ہے، وہ واقعی خوشی منانے کا دن ہے نہیں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے بنایا، شریعت میں اضافہ کیا ہے۔ اس کو ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے ثابت ابن الضحاک کہتے ہیں نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا ببوانا، ایک آدمی نے نظر کی کہ میں بوانہ مقام پر ایک اونٹ ذبح کروں گا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ انی نذرت ان انحر ابلا ببوانا، میں نے نظر کیے کہ میں بوانہ کے مقام پر ایک اونٹ ذبح کروں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یاد رکھیے حدیث کیا بتا رہی ہے، هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد، کیا جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت وہاں پوجا جاتا تھا؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا نہیں۔ قال هل كان فيها عيد من اعيادهم، کیا اس جگہ وہ لوگ اپنی عیدوں میں سے کوئی عید مناتے تھے؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك، تو اپنی نظر کو پورا کر، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ کی معصیت میں نظر کوئی پوری نہیں کی جاتی ہے، ایسی نظر پوری نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کے کی نافرمانی والی ہو۔ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَم، اور نہ ایسی نظر جو آدم کی اولاد کے بس میں نہ ہو۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں کیا ان کی کوئی عید ہوتی تھی کیا اس جگہ پر؟ لوگوں نے کہا نہیں، تو کہا ٹھیک ہے اب پوری کرو، یعنی اگر وہاں عید ہے تو اللہ کے نام سے بھی ذبح کر سکتے ہیں نہیں۔ اس کو ابو داؤد اور ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ اس کے ضمن میں ابن تیمیہ کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ الذَّبْحُ بِمَكَانٍ كَانَ فِيهِ عِيدُهُمْ مَعْصِيَةً، کہتے ہیں کہ جہاں ان کی عید منائی جاتی تھی وہاں صرف ذبح کرنا اپنا جانور گناہ ہے، فَكَيْفَ بِمُشَارَكَتِهِمْ فِي نَفْسِ الْعِيدِ، تو پھر ان کی عید میں شریک ہونا کتنا ڈینجر ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہاں وہ لوگ اپنی عید مناتے تھے، ابھی نہیں، جاہلیت میں، اس جگہ اپنا جانور ذبح کرنا یہ گناہ ہے، تو اب ان کی عید منائی جا رہی ہے اس میں شریک ہونا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کو بولتے ہیں علم۔ دیکھیں کیسا استنباط کر رہے ہیں، یہ اور زیادہ ڈینجر ہے شریک ہونا، یہ حرام ہوا، اگر وہ معصیت ہے تو یہ بڑی معصیت ہوئی اس سے، ان کی عید میں شریک ہونا۔ مجموع الفتاوی میں جلد 25 صفحہ نمبر 331 پر انہوں نے کہا ہے ان کی عید منانا کتنا خطرناک ہے، ایک ہوا اس میں شریک ہونا، ایک خوشی خوشی ناچنا گانا، شراب پینا، یہ انجوائے کرنا، یا کچھ نہیں کیا، میں نے شراب نہیں پیا، ناچا نہیں گایا، بس انجوائے کیا، بہت مزہ آیا مجھ کو، اس کو انجوائے کرنا یہ کیسا ہے، خود منانا کیسا ہے؟ آئیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، بہت سخت روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من بنا ببلاد الاعاجم، جو اعاجم کے، مشرکین کے، اجمیوں کے ساتھ رہن سہن اختیار کرے، انہی کے ساتھ بس جائے، جو مشرکین کے ساتھ بس جائے، انہی کی بستیوں میں، انہی کے علاقوں میں، انہی کے ساتھ رہے، انہی کے ساتھ رہن سہن اختیار کر لے، من بنا ببلاد الاعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم، اور ان کے ساتھ نیروز اور مہرجان ان کی عیدیں منانے لگے، وہ تشبہ بہم اور انہی کی مشابہت اختیار کرے، انہی کی مشابہت اختیار کرے، حتی یموت یہاں تک کہ اس کو موت آئے، وہو کذالک حشر معہم یوم القیامہ تو وہ ایسا ہی ہے اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جو ان لوگوں کی عیدوں میں شریک ہوتا ہے، ان کی عیدیں مناتا ہے، انہی کے ساتھ اس کا رہن سہن ہے، انہی میں رہتا ہے، انہی میں جیتا مرتا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس کو امام البیہقی نے اپنی کتاب السنن میں روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دین میں مسلمان غیرت مند ہونا چاہیے، وہ نبی کی سنت کو اختیار کریں، وہ اجمیوں مشرکوں یہود و نصارہ کے طریقے کو نہ اپنائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان پر احسان کرنا، ان کے دکھ درد میں ان کی ہمدردی کرنا، ان کی مدد کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کے طور طریقے اپنانا اور نبی کے طریقے کو چھوڑنا یہ واقعی مسلمان کے ایمان کی غیرت کے خلاف ہے۔ اور اسلام حق ہے، اسلام سب سے اچھا طریقہ ہے، اس کا عمل کے ذریعے سے جھٹلانا ہے۔ اسلام کامل ہے، اس کا عمل سے جھٹلانا ہے کہ اسلام یہ نہیں ہے جو میں منا رہا ہوں، اسلام یہ بھی ہونا چاہیے تھا، اسلام سے بہتر یہ ہے، یہ اپنے عمل سے ثبوت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے۔ ویسے بہت بڑا موضوع ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، اور مجھ کو گرتے پڑتے دوڑتے دوڑتے یہ سمجھانا پڑا ہے، ورنہ اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی۔ اتنی موٹی کتاب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور وہ اردو میں بھی چھپی ہے، کوئی پڑھنا چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے، اقتداء الصراط المستقیم، یہ یعنی یہ بہت اہم کتاب ہے جو اس موضوع پر بہت ہی منفرد کتاب ہے، بہت کم کتابیں ایسی جامع کتابیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھتا فرمائے۔ اور اس طرح کی ساری یعنی تقریبات سے، رسم و رواج سے جو اسلامی نہیں ہیں، ان سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنا ہم نے ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے، اور جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا وہ سب سے بہتر ہے، اور باقی کسی چیز کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔